نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو مقامات سے تلاوت کی گئی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالی صحیح بات کہنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی آمد اندھیروں میں روشنی اور نور کی حیثیت رکھتی ہے. روشنی چاہے جتنی بھی تھوڑی کیوں نہ ہو، لیکن اور اندھیرا چاہے جتنا بھی گھٹا ٹوپ کیوں نہ ہو، اگر ایک ماچس کی تیلی بھی آپ جلائیں گے تو کم از کم وہ روشنی اپنے ماحول کو منور کر دے گی. تو جب معمولی روشنی میں یہ بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نور اعلی نور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، تشریف لانے سے یقیناً وہ کفر کے اندھیرے جو اس زمانے میں چھائی ہوئی تھی اور لوگ ان اندھیروں کے عادی ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تشریف لانا یقیناً اس پورے ماحول کو منور کرنے کا سبب بنا. پھر سے وہی ماحول نہیں بلکہ پورے عالم، پوری دنیا کو آپ نے اپنے نور سے منور فرما دیا. حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں وہ تعلیمات ہی اصل میں نور ہیں، روشنی ہیں. اگر کسی شخص نے اپنے گھر کو تو روشن کر رکھا ہے، اپنے علاقے کو روشن کر رکھا ہے، لیکن اس کے دل میں ظلم ہیں، اندھیریاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نور نہیں ہے، تو چاہے جتنی روشنی کوئی کر لے، اگر دل اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے تو باہر کے اجالے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اگر آپ کی تعلیمات پر ہم نے عمل کر لیا اور آپ کے نور سے ہم نے روشنی حاصل کر لی تو یقیناً پھر ہم پوری دنیا میں اس روشنی کو پھیلانے کا سبب بنیں گے، پوری دنیا کو اس نور سے منور کر دیں گے. لیکن اگر صرف چراغاں اور لائٹ جلانے کا نام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو ہم سے زیادہ روشنیاں تو دوسرے ممالک میں ہوتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہو. تو اس لیے ہمیں اس کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے. آج سبھی کچھ ہمارے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کی تعلیمات کا نور نہیں. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت ہمارے پاس موجود ہے. ہم الحمدللہ فخر کر سکتے ہیں اس بات پر اور پوری دنیا کو فخر کے طور پر دکھا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنت، چھوٹے سے چھوٹا طریقہ، وہ آج ہمارے پاس محفوظ ہے، موجود. پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیمات لے کر آئے ان تعلیمات میں رد و بدل ہو گیا، تبدیلیاں ہو گئیں، تغیرات ہو گئے، لوگوں نے اس کو بدل دیا، کچھ کا کچھ کر دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ویسے ہی محفوظ ہیں الحمدللہ. اگر کوئی بدلنا بھی چاہے گا تو انشاءاللہ کچھ ایک گروہ ایسا ہوگا، ایک جماعت جو اس تبدیلی پر آواز اٹھائے گی کہ تم یہ غلط کر رہے ہو. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا جو جی چاہے کر لے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن مجید اللہ کا ایک معجزاتی کلام ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا کلام، یہ بھی معجزاتی کلام. جس طرح اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ کیا، اسی طریقے سے احادیث کی حفاظت کا بھی وعدہ کیا ہے. یعنی اس میں جو بھی صورت ہے ہمارے سامنے ہے، اللہ نے ایسے رجال کار پیدا فرما دیے، ایسے لوگ پیدا کر دیے جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. غلط اور صحیح، یعنی غلط کو الگ کر دیا صحیح سے، اور صحیح بالکل الگ کر کے دکھ رکھ دی. قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کے لیے آپ اپنی زبان جو جلدی جلدی چلاتے ہیں تو اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے. لا تحرک بھی لسانک، اپنی زبان کو، لتعجل بھی جلدی سے. ان علینا جمعہ و قرآن، اس کا جمع کرنا، اس کو محفوظ کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر صرف یہی نہیں، ثم ان علینا بیانا، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے. آپ جو کچھ بیان فرمائیں گے تو وہ بھی ہم ہی آپ سے کہلوائیں گے. اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کے بارے میں تو واضح طور پہ فرما دیا، اور پھر ثم ان علینا بیانا، اس کا بیان، اس کی تشریح، اس کی وضاحت، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرار پائی. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے. اور پھر خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کہ نبی اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں، اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں. ان هو الا وحی یوحا، مگر جو ان پر وحی کی جاتی ہے وہ آگے اس کو بیان کرتے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ آپ اپنی خواہشات نفسانی پر کلام نہیں فرماتے، اپنی خواہش نفسانی کے مطابق بات نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالی نے جو وحی نازل فرمائی ہے، جو آپ کے دل میں بات القا فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات آگے پہنچاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو، رسول کی جو تعلیم ہے، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، یعنی اس پر مضبوطی سے عمل کرو. وما نہاکم، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں کہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے، فانتہو، رک جاؤ. اب آپ ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یقیناً جن سے زیادہ محبت کسی اور کو نہیں ہو سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، یہ فرمایا کرتے تھے کہ سیالے بنیے سے سیانہ سو باولا، یعنی جو آدمی یہ کہے کہ بنیے سے زیادہ کوئی تجارت میں سیانہ ہوتا ہے تو وہ باولا پاگل آدمی ہے، کیونکہ بنیا تجارت میں بہت آگے. اسی طرح فرمایا کہ جس طرح بنیے سے آگے تجارت میں کوئی نہیں ہو سکتا، عشق نبوی میں صحابہ سے زیادہ آگے کوئی نہیں ہو سکتا. اگر آج دنیا میں کوئی یہ کہے کہ مجھے صحابہ سے زیادہ محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس سے زیادہ پاگل کوئی ہو نہیں سکتا. صحابہ کرام نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹ کر دکھا دیا، جہاں آپ کا پسینہ بہا انہوں نے اپنا خون بہایا. اس لیے صحابہ کرام سے زیادہ محبت کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ہم دیکھیں کہ جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں، تو جن کو زیادہ محبت تھی کیا انہوں نے محبت میں یہ سب کچھ کیا؟ یقیناً صحابہ کے دور میں آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی. تو کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی زمانہ، آپ کو دیکھنے والے، لیکن وہ سارے کیا انہیں خوشی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، یا خوشی کا طریقہ یہ درست نہیں؟ دو باتوں میں سے ایک بات، یا یہ طریقہ صحیح نہیں جو ہم منا رہے ہیں، یا صحابہ کرام کو محبت نہیں تھی. اگر یہ صحیح ہے تو یقیناً صحابہ کرام کو محبت تھی، لیکن ہم جو طریقے اختیار کر رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے میل نہیں کھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس کی تھی، گویا آپ کی پیدائش، آپ پیدائش کے بعد 63 سال دنیا میں رہے، اور ان 63 سالوں میں 40 سال نبوت ملی، گویا 23 سال اس کے بعد بھی حیات رہے جب نبوت مل گئی، لیکن ان 23 برسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ کسی کی موت کی پر غم منایا جائے یا کسی کی پیدائش پر خوشیاں منائی جائیں۔ شریعت اصل میں ہماری یہ رواج اور رسموں کی شریعت ہے ہی نہیں، آپ کہیں بھی اٹھا کر دیکھ لیجیے، صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات نہیں ہے، حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 124,000 انبیاء علیہم السلام ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سا نبی کب پیدا ہوا، کب انتقال ہوا، ساری تاریخیں محفوظ نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ شریعت میں کوئی دینی بات ہے ہی نہیں۔ کسی کا پیدا ہونا یا کسی کا مرنا یہ شریعت کی بنیادی تعلیمات میں سے نہیں کہ بھئی کوئی پیدا ہو جائے تو خوشی مناؤ، مر جائے تو غم مناؤ، ایسا کچھ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ جو وہ تعلیمات لے کر آئے ان تعلیمات کو تم نے اپنی زندگیوں میں سمویا کہ نہیں سمویا، بس یہ اصل چیز۔ اگر ان کی تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہیں تو یقیناً یہی مقصود ہے، اور خدا نہ کرے سب کچھ کر رہے ہیں، وفات پر غم بھی منا رہے ہیں، پیدائش پہ خوشی بھی منا رہے ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، مال کی زکات نہیں دیتے، پیسہ ہے حج نہیں کرتے، اور غریبوں کے کام نہیں آتے، فقراء کی مدد نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو بتائیے اول و آخر یعنی پیدائش بھی خوشی بھی منا لی، غم بھی منا لیا، لیکن یہ سب کام نہیں کر رہے تو کس دین پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ کیا دین صرف اس کا نام ہے کہ کوئی پیدا ہو جائے تو ہم لائٹیں لگا دیں، خوشیاں منا لیں؟ بس یاد رکھیے، صحابہ اکرام کا زمانہ 100 سال پر محیط تھا، خیر القرون قرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس سے متصل جو زمانہ ہے گویا صحابہ اکرام کا زمانہ، اور پھر ثم الذین یلونہم، اس سے متصل جو زمانہ ہے گویا کہ تابعین کا زمانہ، یعنی 300 سال کے خیر ہونے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہمیں کہ یہ 300 سال ایسے، ایک قرن 100 سال پر محیط ہوتا ہے، تو 3 قرن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے، پھر جو میرے بعد آئے گا، پھر اس کے بعد جو آئے گا، گویا 3 قرن ایسے آئیں گے جو خیر کے قرن کہلائیں گے۔ تو ایک تو خدا عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو گیا، پھر صحابہ اکرام کا دور، پھر تابعین کا دور۔ گویا خیریت جو ہے اور خیر ان 3 زمانوں میں رکھ دی گئی، لیکن ان 3 زمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سال یوم پیدائش بھی آتے رہے، یوم وفات بھی آتے رہے، لیکن خیر القرون میں کہیں اس قسم کے کا رواج نہیں ملتا جیسا آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے اس کو ایک جشن کسی کیفیت دے دی ہے، اور یہ ہم میں آئی ہے کہاں سے؟ عیسائیت، کرسمس جو مناتے ہیں وہاں سے یہ ہمارے پاس آ گئے۔ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جب اٹھائے گئے تو 300 سال تک تو کہیں بھی کرسمس کا کہیں وجود نظر نہیں آتا، 300 سال کے بعد کچھ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی جو ہے وہ اس دن کچھ ہونا چاہیے، چنانچہ شروع میں انہوں نے کچھ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بیان کیا، کچھ عرصے تو بالکل سیدھا سادہ بے ضرر سا طریقہ رائج رہا کہ جب یہ دن آتا تو وہ کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل و مناقب وہ بیان کرتے، لیکن شیطان کسی ایک راستے پر رہنے نہیں دیتا، اس میں ان کو مزہ نہیں آیا کہ بھئی یہ خشک سی باتیں ہیں، کچھ اور مزہ بھی ہونا چاہیے، تو کہا اچھا بھائی چلو میوزک اور موسیقی بھی اس میں لے آؤ، موسیقی بھی اس میں لے کے آ گئے۔ اب کچھ عرصے کے بعد کہا کہ بھئی اس کے ساتھ ساتھ کچھ ناچ گانا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ شریک نہیں ہوتے، اگر ہم کچھ اس قسم کی چیزیں رکھیں گے تو وہ بھی شریک ہو جائیں گے، تو اس میں ناچ گانا بھی شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ ہر سال کچھ تبدیلیاں آتی رہیں، یہاں تک کہ آج آپ دیکھ لیجئے کرسمس ڈے جو مناتے ہیں تو جتنی شراب اس دن پی جاتی ہے پورے سال نہیں پی جاتی، جتنی عفتیں اور عصمتیں برباد ہوتی ہیں اس دن اتنی پورے سال میں برباد نہیں ہوتی، اور جو کچھ انہوں نے اپنے نبی کا دن منانے کے لیے جو کام شروع کیا تھا آج وہ کہاں سے کہاں اور کیا طریقہ اختیار کر گیا۔ اسی طریقے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا یوم پیدائش بھی ابتدان کسی نے نہیں منایا، یہاں تک کہ ایک زمانہ گزر گیا، پھر ایک بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ عیسائی یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ہم اپنے نبی کا دن کیوں نہ منائیں. تو گویا ضد اس کا سبب بنی یا بظاہر جو ہے مقابلہ, حالانکہ شریعت میں یہ سب چیزیں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا کہ تم مجھے کسی اور نبی پر فضیلت مت دو, یہ مت کہو کہ فلاں نبی سے فلاں نبی افضل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نبیوں کو نبیوں پر فضیلت حاصل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار انبیاء ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مقابلتاً ایسا نہ کہو, یہ اچھی بات نہیں. لیکن انہوں نے یہ کام شروع کیا تو ابتدا اس کی اچھی تھی, بیان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پیدائش کا ذکر ہو گیا تو یقیناً آپ کی تشریف آوری آپ کی ولادت کا ذکر ہم بھی مانتے ہیں کہ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ بڑی خوشی کا دن ہے اور اس سے زیادہ بابرکت دن کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کو ہم ایک دن میں بند کر دیں یا ایک مہینے میں اس کو بند کر لیں, حق ادا نہیں ہوتا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو جو احادیث بیان کی جاتی ہیں نبی کی سیرت ہی تو بیان ہو رہی, جو دعائیں بیان کی جا رہی ہیں نبی کی سیرت ہی تو ہو رہی ہے. مسلمان ایک مہینہ یا ایک دن کے لیے نہیں, بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ تو جنم روگ ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی یہ ایک انسان پر لازمی. البتہ ایک زمانہ ایسا گزرتا ہے جس میں وہ مکلف نہیں ہوتا, بچپن کا زمانہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, نماز پر فرض نہیں ہے, روزہ فرض نہیں ہے, زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پورے طور پر اپنے اوپر وہ اگر نافذ نہیں کرتا یہ اس پر فرض نہیں. لیکن جب وہ مکلف ہو جاتا ہے, بالغ ہو جاتا ہے, ماں باپ کی ذمہ داری یہ رکھی شریعت نے کہ تم انہیں سکھاؤ. سات سال کا ہو جائے بچہ تو نماز پڑھنا سکھاؤ, دس سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو اس پر کچھ تھوڑی بہت سزا بھی دے سکتے ہو تاکہ بچے کو یہ پتا چلے بھائی نماز پڑھنی ضروری ہے. تو یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی تو ہے, اس کو ہم کسی ایک دن کے لیے بند کر دیں یہ مناسب نہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ اصل چیز ہیں میرے عزیزوں. صحابہ اکرام نے بے شک قمقمے روشن نہیں کیے, لائٹیں نہیں لگائیں, جھنڈے نہیں گاڑے, جلوس نہیں نکالے, جلسہ نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود ایک ادنا صحابی بھی بڑے سے بڑے غوث اور قطب, بڑے سے بڑا غوث اور قطب ایک ادنا صحابی کے پاؤں کو لگنے والے ذرات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ نے وہ مقام ان کو عطا فرمایا اور وجہ اس کی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کامل درجے انہوں نے عمل کیا. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اگر 10% دین پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی, لیکن صحابہ اکرام کے لیے 100% دین پر عمل کرنا ضروری تھا. چنانچہ انہوں نے 100% دین پر عمل کیا, عزیمت پر عمل کیا. ہم تو رخصتوں پر بھی عمل کر لیں تو بڑی بات ہے, لیکن صحابہ اکرام نے عزیمتوں پر عمل کیا کہ جو چیز دین میں اعلیٰ درجے کی تھی اس کو اختیار کی. ہم تو ادنا درجہ اختیار کرتے ہیں. جیسے ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا یہ کام مت کرو, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نے دوبارہ بھی وہی کام کیا تو فرمایا کہ میں نے تجھے منع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے اور تو پھر بھی یہ کام کرتا ہے. ساری زندگی اس سے نہیں بولی, یعنی وہ ایسے اعلیٰ پر عمل کرتے تھے کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ظاہری طور پر بھی مخالفت کرے یہ انہیں برداشت نہیں تھی. ہمارا تو یہ ہے کہ اگر اعلیٰ درجہ تو دور کی بات ہے, ادنا پر بھی عمل کر لیں, کہیں گانا بج رہا ہے کچھ اور ہو رہا ہے اس کو برا ہی سمجھ لیں تو بھی بڑی بات, ہم تو وہ بھی نہیں سمجھتے, ایسے گزر جاتے ہیں, اس کو برا سمجھنا دور کی بات ہے, ہمیں اس کا برا ہونا بھی معلوم نہیں. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اس کی برائی کو بھی نہیں جانتے, جب برائی جانیں گے تو برا سمجھیں گے. تو اسے صحابہ اکرام نے تو اعلیٰ درجے کو لیا. اسی طرح ایک صحابی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دینا چاہیے, لیکن انہوں نے کچھ جواب ایسا دیا کہ جو بظاہر مخالفت کا پہلو نکلتا تھا اس سے, حالانکہ مخالفت مقصود نہیں تھی ان کی لیکن پہلو نکلتا تھا, تو سخت ناراض ہوئے. کہا کہ میں جو ہے وہ تجھ سے ایسا کہہ رہا ہوں اور تو اس کے مقابلے میں یہ کہہ رہا ہے. تو بہرحال ایسی باتوں پر چھوٹی چھوٹی اگر باتیں ہوتی تھیں سخت ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا. لیکن آج ہمارے سامنے بڑی سے بڑی مخالفت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہوتی ہے, ہمارے ماتھے پر بل نہیں پڑتے, کانوں پر جونی رنگ تھی، ہم خود سب سے زیادہ مخالفتیں کرتے رہتے ہیں. تو میرے عزیز و اصل یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں ان کو ہم اپنائیں، ان کے آپ کے طریقوں کو اختیار کریں، اپنے گھروں میں ان طریقوں کو رائج کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں ان طریقوں کو لائیں. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو آخرت کی پکڑ سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص راعی ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن باس فورس ہوگی. اب لازمی بات ہے کہ والدین کی رعایا کون ہے؟ ان کی اولاد. استاد کی رعایا کون ہے؟ ان کے شاگرد. امام کی رعایا کون ہے؟ ان کے مقتدی. تو ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں باس فورس ہوگی کہ تمہیں حق بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی، دین تمہارے صحیح طرح پہنچایا تھا یا نہیں. تو یہ ذمہ داری ہے ہر ایک کی. جس کا جہاں تک حلقہ احباب ہو اسے چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرے، اور جہاں خرافات، رسومات اور اس طرح کی برائیاں ہوں وہاں جانے سے گریز کرے اور اس کی برائیاں دل میں ڈالے. آج ہم اگر کسی کو کہیں بھائی نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ہاں جی بس وہ میلاد کر لیتے ہم. یعنی نماز فرض ہے وہ نہیں پڑھتے، لیکن سمجھتے ہیں کہ میں میلاد کر لی تو کافی ہے. تو بلا شبہ ہم اس سے نہیں روکتے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہو سکتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو آپ کی زندگی ہے، اس پر عمل کرنا اصل چیز ہے. خالی ہم خوشی اس طور پہ منا لیں کہ ہم نے جھنڈے لگا لیے، ہم نے جلوس نکال لیے، ہم نے جلسے کر لیے، ساری رات جاگ کر نعتیں سنتے رہے، صبح نماز فجر کا وقت آیا سو گئے کہ ظالم گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. وقت تھا نماز پڑھنے کا، سو گئے چادر تان کے. تو فرائض کو ہم چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں. تو میرے عزیز ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی روشنی سے، لائی ہوئی تعلیمات سے اپنے دلوں کو منور کرو، اپنے گھروں کو منور کرو، اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کراؤ. اگر ہم نے ایسا یہ کر لیا تو انشاءاللہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شمار ہوگا ہمارا. لیکن خدا نہ کرے ہمارے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف چلتے رہے، ہم خود آپ کی تعلیمات کے خلاف چلتے رہے. بس ہم نے یہ کیا کہ ربیع الاول آیا تو گھر کو روشن کر لیا، جھنڈا لگا لیا، یا جلوس میں شریک ہو گئے، اس کے بعد ہمیں دین کا کچھ پتہ نہیں، تو ہم نے کچھ نہیں کیا. اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سمجھیں. آپ کی تعلیمات اتنی زیادہ ہیں اور ہر ہر چیز سے متعلق ہیں کہ آدمی اگر جوتا پہنے تو کیسے پہنے، اتارے تو کیسا اتارے، مسجد میں داخل ہوں تو کون سا قدم رکھیں، لیٹرین میں جائیں تو کون سا قدم رکھیں، باہر نکلیں تو کون سا قدم رکھیں. بتائیے کون سی چیز ہے، کون سا طریقہ ہے جو آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے. لیکن ہم جتنے لوگ بھی سب میلاد منا رہے ہیں، سب کچھ مناتے ہیں، ہم میں سے کتنوں کو طریقہ آتا ہے کہ ہم لیٹرین میں جا رہے ہیں تو اس سے پہلے دعا پڑھ کے داخل ہوتے ہوں، بازار میں جا رہے ہیں تو بازار میں جانے کی دعا پڑھتے ہوں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ نہ دو، چوری نہ کرو، ڈکیتی مت مارو، اور ہم جو ہے وہ یہ کام نہیں کر رہے، یا بددیانتی نہیں کر رہے، یا دھوکہ نہیں دے رہے، بدہدی نہیں کر رہے، یا بے پردگی میں مبتلا نہیں. بتائیے کون کون سی خلاف ورزیاں ہیں جو ہم نہیں کر رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی تعلیم پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ محض اس کا نام تو دین نہیں ہے کہ صرف چراغ کر لیا بس. اور بعض لوگ تو ضد میں ہی سب کام کرتے ہیں، زبردستی پتہ چلا کہ سب کے اپارٹمنٹ، سب کے جو ہے وہ فلیٹوں پر روشنی لگا کے چلے گئے، کوئی لگوانا چاہتا ہے تب اور کوئی نہیں لگوانا چاہتا، نہیں جی ضرور لگائیں گے. اور اس کے بعد پھر وہ سارا بل جو ہے وہ لوگوں پر آ جاتا ہے. آدمی خود سوچے کہ وہ ملک جس میں بجلی کا بحران ہو اور جس میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ کنڈے لگا کر بجلیاں حاصل کرتے ہوں، اور یہ کام بھی ہم کنڈے لگا کر یہ عام طور پر انجام دیتے ہیں. اچھی محبت رسول ہے کہ ہم بجلی چوری کر رہے ہیں، چوری کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا راگ الاپتے ہیں. اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. کوئی دین نہیں ہے اور نہ دین ہمارا اس قسم کی سطحی باتوں کو سکھاتا ہے. آپ دیکھیے کہ بیت اللہ کی کہیں شبیہ بنی ہوئی ہیں، کہیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس کی شبیہ ہیں. یہ تو توہین ہے. بیت اللہ تو ایک ہی ہے اور آپ لے جا کر روڈوں پر اس کو کھڑا کر دیتے ہیں. بعض جاہل اس کا طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں. بعض ایسی جاہل عورتوں کو میں نے دیکھا کہ نذرانے ڈال رہی ہوتی ہیں وہاں پر، پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ طواف تک بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ خرافات، شرک، بدعات وہاں انجام دی جا رہی ہوتی ہیں، اور ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں، علیہ اعوذ باللہ. اور پھر وہاں پر بے محابہ اختلاط ہوتا ہے عورتوں کا بھی مردوں کا بھی. یعنی یہ جو چیزیں لگاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جو مجمع نکلتا ہے 7, 8, 9, 10, 11, 12 یہ جو راتیں آتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں مرد اور عورتوں کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. یہ سب سراسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف, لیکن یہ سب کام ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم صرف یہ کہتے ہیں صاحب یہ واہ یہ محبت رسول نے ہم کام انجام دے رہے ہیں. تو میرے عزیزو اصل یہ ہے کہ ہم تعلیمات اسلامی سے آگاہی حاصل کریں. سچی بات تو یہ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا لے کر آئے اس کا بھی پتہ نہیں. دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں. انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کا نام لے کر آئے ہو کہ جسے اپنی بیوی کو طلاق دینا بھی نہیں آتا. واقعہ اس کا یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی, اور طلاق ایسے عالم میں دی تھی جو طہر کا زمانہ نہیں تھا, پاکی کا زمانہ نہیں ہوتا عورت کی. تو شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب طلاق دی جائے تو طہر کی حالت میں دینی چاہیے, ناپاکی کے زمانے میں نہیں دینی چاہیے. تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ناپاکی کے زمانے میں. حالانکہ طلاق دینے سے طلاق تو واقع ہو جاتی ہے, یہ نہیں کہ طلاق واقع نہ ہو, لیکن یہ طریقہ درست نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی آپ نے فرمایا کہ تم رجوع کر لو. چنانچہ انہوں نے پھر رجوع کر لیا. تو اصل تو انہوں نے بات آگے نہیں کہی, لیکن یہ کہا کہ تم ایسے شخص کو لے کے آئے جس کو دین کے بارے میں ایک مسئلے کا بھی نہیں پتا. حالانکہ وہ اس وقت معلوم نہیں تھا, لیکن جب معلوم ہو گیا تو انہوں نے رجوع بھی کر لیا, اور بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے. اصل بات یہ تھی کہ پھر بعد میں جب لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ خلافت کے لیے عمر فاروق کی گردن ہی کافی ہے, یعنی یہ پھندا جو میرے گلے میں پڑ گیا ہے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کے گلے میں بھی اس پھندے کو ڈالوں. اگر میں ہی میری ہی جان بخشی ہو جائے اور برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو میرے لیے بھی بہت بڑی بات. یعنی میں نے جو کچھ اس زمانے میں کیا ہے اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہ لیں, میری پکڑ نہ فرمائیں تو میری نجات کے لیے وجہ میں اس کو بھی کافی سمجھتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے ان جھمیلوں میں پھنسانا نہیں چاہتے تھے, نہ اپنی اولاد کو دنیا کے ان جھمیلوں میں پھنسانا چاہتے تھے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چاہتے تھے کہ وہ ہماری اولاد کو بھی آئے ہمیں بھی آئے, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً سب نے یہ کام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یعقوب اور دیگر جب دنیا سے جانے لگے اپنی اولاد کو جمع کیا اور پھر پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ مرتے مرتے بھی انہیں جس بات کی فکر ہوتی تھی وہ یہ کہ ہماری اولاد جو ہے ہمارے بعد خدا نہ کرے اللہ کی عبادت سے ناواقف نہ ہو. یعنی زندگی میں ہی فکر کرتے تھے اور مرتے دم تک ان کی فکر یہ ہوتی تھی. آج ہم اپنی زندگی میں اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری اولاد پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی, ہم دین پر چل رہے ہیں لیکن ہماری اولاد بھی دین پر چل رہی ہے نہیں چل رہی. یعنی اس طرف ہماری فکر نہیں, اور اس کی وہ جہاں بھی جا رہے ہیں ہمیں ہم روک ٹوک کر ہی نہیں رہے اس کے لیے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اولاد کو بھی دینی تعلیم دی جائے اور آگاہی ان کو دی جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود بھی بچو, صرف خود بچ لینا کافی نہیں ہے, اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو صحیح طور پر خود بھی سمجھیں اور اپنی اولاد اپنے گھر والوں کو بھی ان تعلیمات سے روشناس کریں, اور صحیح تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اپنے اوپر بھی لاگو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں پر, اور پھر اس کے بعد اپنے عزیز رشتہ دار یا اپنے حلقہ احباب جہاں تک ہمارا حلقہ احباب ہے ان تک بھی اس دینی تعلیم کو عام کریں. تو یقیناً ہم کسی نہ کسی درجے میں سرخرو ہو جائیں گے, لیکن اگر ہم نے نہ اپنی فکر کی نہ اپنے گھر والوں کی فکر کی تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس کہ تم نے دین پہنچایا کیوں نہیں, کیونکہ اب نبی تو کوئی آنے والا ہے نہیں. اب یہ امت ہی کا فریضہ ہے کہ جتنا دین انہیں آتا ہے وہ دین آگے پہنچائیں, لوگوں تک بات پھیلائیں تاکہ لوگ دین کے بارے میں آگاہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی آپ سب کو دینی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور آگے ان کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, میں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو تعلیمات آپ لے کر آئے ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے بچوں کو بھی یا اللہ تعلیمات اسلامی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. بھائی اقبال صاحب ہمارے ایک عزیز ہیں, ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا, ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دے. اسی طرح بھائی جمیل صاحب ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا آج, ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے. اور بھی جو ہمارے عزیز رشتہ دار دنیا سے چلے گئے, اے اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما دے. الہ العالمین ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے, حد نظر تک اے اللہ ان کی قبروں کو وسیع فرما دے, اور ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما, اور جب ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا سے رخصت ہو خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین.